الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أولياؤه إلا المتقون. وقال تعالى: الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے اپنی ولایت اور دوستی کا طریقہ بیان فرمایا ہے کہ تم میرے دوست کیسے بن سکتے ہو، اور ہم آئے دنیا میں دوست بننے کے لیے. دیکھیے، پوری مخلوقات جو ہے، کتنی مخلوقات کہ اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں. فرشتے بھی غلام، لباس و مکرمون اللہ فرماتے ہیں، یہ ہمارے معزز غلام ہیں، عباد و مکرم. لیکن انسان میں اللہ نے ایک صلاحیت رکھی ہے کہ یہ غلامی سے مقام دوستی پر چلا جاتا ہے. یہ انسان میں صلاحیت ہے. جس نے جب فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ، اتجر فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، جب اللہ نے فرمایا انی جائل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. ہمارے والد صاحب مولانا نیاز محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جتنی مخلوقات اللہ نے بنائی، ان میں عرش کرسی، بڑی بڑی مخلوقات ہیں. دنیا کی سب سے بڑی، اللہ کی سب سے بڑی مخلوق عرش ہے، اس کے بعد کرسی ہے، اور کرسی اتنی بڑی ہے، وسیع کرسی السماوات والارض، اتنی بڑی کرسی ہے کہ ساتوں زمین آسمان اس میں آ جائیں. اور کرسی عرش کے اوپر کتنی بڑی، مشکات کے حدیث میں آتا ہے کہ کرسی عرش پر رکھی ایسے نظر آتی ہے جیسے میدان میں انگوٹھی رکھی ہوئی ہے. جنت بنائی، دوزخ بنائے، لیکن اللہ نے کسی مخلوق کے بنانے سے پہلے اعلان نہیں کیا. لیکن جب حضرت انسان آیا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنا رہا ہوں. ایک سوچنے کی بات ہے، دل خون کیا سور ہوتا ہے بات سوچ کر کہ جس مخلوق کے بارے میں اللہ اعلان فرما رہے ہیں پوری کائنات میں، انی جائز فی الارض خلیفہ، اور وہ کہتا ہے کہ میں تو بیکار ہوں. اگر ہم ایسے بیکار تھے تو اعلان کی ضرورت کیا تھی؟ ہم نے اپنے آپ کو ضائع کیا ہوا ہے. میرے مرشد عارف بلّہ شاہ حکیم اختر صاحب فرماتے تھے، آج ہم نے ہگنے متنے کی مشین اپنے آپ کو بنایا ہوا ہے. جس طرح ایک بزرگ جا رہے تھے تو ان کے ساتھ ان کے مریدین متعلقین تھے، تو سنڈاس صاف ہو رہا تھا، گٹر صاف ہو رہا تھا، سب مریدوں نے ناک کے اوپر رومال رکھ لیے، ہاتھ رکھ لیے. اب بزرگوں سے کہا کہ حضرت ادھر سے بدبو آ رہی ہے، لیکن وہ اللہ والے ان کو سبق دینا چاہتے تھے، کیونکہ عملی سبق دینا بھی رسول اللہ کی سنت ہے. پیغمبر صاحب صحابہ اکرام کو ایک روڑی پر لے گئے جہاں بکری مری ہوئی تھی، پر میں اس بکری کو کوئی خریدے گا؟ اور میں اللہ تعالیٰ کے ہاں دنیا اس سے بھی زیادہ بدتر اور بے قیمت ہے. یہ عملی سبق دینا بھی رسول اللہ کی سنت ہے، تو وہ اللہ والے عملی سبق دینا چاہتے تھے، وہاں لے گئے. انہوں نے کہا یہ سنڈاس اور یہ گندگی کچھ کہہ رہی ہے. انہوں نے کہا حضرت یہ کیا کہہ رہی؟ یہ کہہ رہی ہے کہ میں کل تک بریانی، قورمہ، پلاؤ، نان، بڑی خوبصورت اچھی فروٹ، بڑی خوبصورت اور اچھی چیز تھی، ایک رات تیری صحبت میں نے گزاری ہے انسان، تو نے یہ میرا حال کر دیا. بھاگنا تو مجھے چاہیے، بھاگتا تو ہے. اللہ اعلان فرمائے انی جائل فی الارض خلیفہ، اور ہم یہ کہیں کہ یار ہماری زندگی بے مقصد بیکار ہے. قرآن مجید میں تین قسمیں کھا کر اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے، والتین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والتین والزیتون وطور سینی وہذا البلد الامین، تین قسمیں کھائیں. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کا جو قوام بنایا ہے نا، قوام، اس کے اندر جو صلاحیت رکھی ہے، پوری کائنات میں کسی نے وہ صلاحیت نہیں. اور وہ صلاحیت کیا ہے؟ یہ انسان اللہ کا دوست بن سکتا ہے، مقام ولایت اور مقام دوستی تک پہنچ سکتا ہے، قرب کس مقام پر پہنچ سکتا ہے جہاں فرشتے نہیں پہنچ سکتے. اسی وجہ سے حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو 7 سال دارالعلوم دیوبند کے موتم رہے، وہ اس سورہ والتین کی تفسیر مقامات مقدسہ کتاب میں فرماتے ہیں کہ بظاہر تو یہ قسم کھائی جا رہی چیزوں کی، والتین والزیتون، انجیر کی قسم ہے، زیتون کی قسم ہے، تور سینین کی قسم ہے، کوہ طور کی قسم ہے، حاضر بلد نمین، مکہ کی قسم ہے، لیکن فرماتے دراصل تین شخصیات کی قسم ہے جن کو اللہ نے انسانوں میں سے اٹھایا ہے. تین شخصیات، والتین والزیتون میں عیسیٰ علیہ السلام ہے، طور سینین میں موسیٰ علیہ السلام ہے، حاضر البلد الامین میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لقد خلق الانسان فی احسن تقویم، اس پر دلیل دی ہے کہ دیکھو، تم دیکھو اپنے پیغمبر کی پرواز دیکھو. جبریل نے کہا اگر ایک بھی ایک انچ بھی میں آگے بڑھ گیا تو میرا پر جل جائیں گے، لیکن رسول اللہ آپ جا سکتے ہیں. میرے دوستو وہ ہماری کیا پرواز ہے کہ ہم اللہ کے دوست بن سکتے ہیں. سب سے پہلے تو اپنے دل و دماغ سے یہ بات نکال دیں کہ ہم دوست نہیں بن سکتے، شیطان نے ہمیں سبق پڑھا دیا. وہ اللہ کے ولی جڑے ہوتے ہیں جی، وہ تو خاص لوگ ہوتے ہیں. یہ ہمارے دماغ میں ایک بات بیٹھ گئی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا، میں ایمان والوں کا دوست ہوں. جب اللہ کہتے میں تمہارا دوست ہوں تو ہم بھی اللہ کے کیا لگیں گے؟ بولو بولو بھائی، یہ قرآن کہہ رہا ہے نا اللہ ولی الذین آمنوا. میرے مرشد تو رو کر فرماتے جب یہ آیت تلاوت فرماتے، حضرت شاہ حکیم اختصار رونے لگتے. فرمایا آہ اگر اللہ نہ فرماتے کہ میں تمہارا دوست ہوں تو ہماری کہاں ہمت تھی کہ ہم ان سے ان کی دوستی طلب کرتے. جب خود ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہارے دوست ہیں، ہمیں بھی ہمت ہوگی کہ ہم بھی دوست بن کر دکھائیں. اللہ ولی الذین آمنوا. سب سے اونچا انسان کا مقام یہ ہے، اس لیے قرآن مجید میں دیکھیے دنیا میں تو اعزاز دوستی سب سے اونچا منصب ہے، یاد رکھو. اور آخرت میں قرب الٰہی دیکھیے، ان المتقین فی جنات و نہر، فی مقعد صدق عند ملک مقتدر، بتائیے یہ مقعد صدق جو ہے اللہ کے قرب میں پہلو میں بیٹھنا، یہ کن کو مل رہا ہے؟ متقین کو، یعنی انسانوں کو مل رہا ہے، فرشتوں کا ذکر نہیں ہے. فرشتوں تو دروازوں پر کھڑے ہوں گے. انہی متقین کی پروٹوکول کے لیے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. آئیے اندر آ جائیے. تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے ارشاد فرمایا، ایمان والو تم دوست کیسے بن سکتے ہو؟ دوستی کے لیے دو چیزیں چاہیے. نمبر ایک ایمان، ایمان چاہیے. 50 نمبر مل گئے. جو ایمان لے آیا، یاد رکھو جو ایمان لے آیا وہ اللہ کے دوست بننے میں آدھا راستہ طے کر چکا ہے، آدھا رہ گیا. ہم سب کے پاس آدھے آدھے نمبر ہیں، ہم آدھا راستہ طے کر چکے ہیں، اور ہمیں مفت میں اللہ نے ایمان کے نمبر مفت میں دیے ہیں. ہم نے کوئی زور نہیں لگا، زور نہیں لگا، مفت میں ملے. آج بھی زمانے، اس زمانے میں ایمان کی دہلیز تک پہنچنے کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، بڑی بڑی قربانی. میرے ساتھ تمہارے لندن کے مہمان آئے ہوئے ہیں، میاں بیوی انگریز مسلمان ہوئے، یہ ان کے پاس انٹرویو کرنے گئے، اور ان سے جب بات چیت ہوئی تو انہوں نے ایک بات عجیب کی، کہا کہ رونگٹے کھڑے کر دیے. کہا کہ تم لوگوں نے کفر کا اندھیرا نہیں دیکھا، اس لیے تمہیں ایمان اور اسلام کی روشنی کی قدر نہیں. کہا کہ ہم کفر میں سے ایمان میں آئے ہیں، پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم کس اندھیرے سے روشنی میں آئے ہیں، ہمیں پیچھے دیکھنا بھی مشکل ہے. آپ تو چونکہ روشنی میں پیدا ہوئے ہیں اس لیے آپ کو ایمان کی قدر نہیں. میرا آسٹریلیا جانا ہوا 2012 میں، میرے شاہ کی مقتصا، میرے شیخ نے میری تشکیل کی، وہاں پر سفر کا تقاضا تھا تو مجھے بھیج دیا. وہاں پر اوبرے ہاؤس بڑی مشہور جگہ ہے، بہت لوگ جانتے ہیں اس جگہ کو، آرٹ ہاؤس ہے. ہم وہاں پر گئے تو جب ہم ایسے چل رہے تھے تو ایک انگریز نوجوان ایک کافی شاپ پر کام کرتا تھا، دوڑا ہوا مجھے گر لپٹ گیا، رونے لگا، مجھے چومنے لگا. بہت حیران ہوا میں نے ساتھ سے کہا بھی یہ انگریز کو ہم سے کیسی محبت ہو گئی؟ تو پھر اس نے بتایا کہ میں 4 سال پہلے میں نے کلمہ پڑھا، میرے والدین نے مقامی پادری کے ذریعے، مقامی پادری کے ذریعے، یہاں کوئی عالم اگر بات کر دیتا اسلام کو، اس کے لیے تو ہم سارے پڑھے لکھے کہتے ہیں سختی نہیں ہونی چاہیے، کوئی معاف نہیں کرتا میاں جب اس کا داؤ لگتا ہے. پادری کے ذریعے اس کی شہریت ختم کر، میری شہریت ختم کرائی اور مجھے یہاں سے فیجی بدر ملک بدر کر دیا. 4 سال فیجی کی سڑکوں پر میں سوتا رہا. کہا میں کوئی بڑے اچھے خاندان کا اور بڑے مالدار خاندان کا چشم و چراغ ہوں، راحتوں میں زندگی بسر کی تھی، میں نے ہوٹلوں پر برتن بھی مانجے، میں نے لوگوں کے گٹر بھی صاف کیے، لیٹرینیں صاف کی صرف ایمان بچانے کے لیے. پھر جہاں مسلمانوں میں ہائی کورٹ میں میرا مقدمہ لڑا، 4 سال کے بعد مقدمہ جیت گئے، میری شہریت بحال ہو گئی اور میں ابھی چند دن پہلے واپس آیا ہوں. لیکن میں اپنے والدین کے پاس نہیں گیا، میں اس کافی شاپ پر، میں نے چھوٹی سی کافی شاپ بنائی ہے، میں نے جب آپ کو دیکھا تو میرے دل میں آیا کہ یہ ہمارے مسلمانوں کو کچھ سکالر ہے، مہمان سکالر ہے جو باہر سے آئے ہیں، تو مجھے بہت آپ سے محبت ہو گئی. تو میں رونے لگا. میں نے کہا دیکھو آج بھی زمانے میں اس ایمان کی دہلیز تک آنا آسان نہیں ہے، لیکن اللہ نے ہمیں مفت میں ایمان عطا فرمایا کیونکہ ہمارے والدین مسلمان تھے. ہماری زبان کھلی، ہمیں اللہ رسول کا نام ہماری زبان پر جاری کرایا رہا تھا. تو میرے شیخ فرماتے ہیں آدھا سفر تو تم طے کر چکے ہو، ولایت کا آدھا رہ گیا ہے. وہ کیا ہے؟ کانو یتقون. اللہ نے خود تعریف فرمائی، یعنی بتایا کہ ولایت کیا ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اللہ نے پہلے اپنے بلیوں کا انعام بیان کیا کہ جو ہمارے دوست بن جاتے ہیں ہم غم اور فکر ختم کر دیتے ہیں، یعنی اس کے دل کو غم پروف کر دیتے ہیں، جس طرح گھڑی واٹر پروف ہوتی ہے نا. واٹر پروف کا مطلب کیا ہے؟ پانی نہیں گرے گی، پانی اندر نہیں جائے گا. غم پروف دل کر دیتے ہیں، غم آ بھی جائے دل کے اندر نہیں جائے گا، مولا کے تعلق کو کمزور نہیں کرے گا. آج ہم پر تھوڑی سی مشکل آتی ہے، خدا کے بارے میں بدگمانیاں شروع کر دیتے ہیں، بلکہ زبان سے بھی غلاظ سے بکنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم ہی رہ گئے تھے رگڑے کے لیے، ہم ہی رہ گئے تھے یوں، ہم ہی رہ گئے تھے یوں. فوراً غلاظت منہ پر آ جاتی ہے. رمایا ہم اپنے دوستوں کا دل ایسا بنا دیتے ہیں کہ اگر وہ سوری پر بھی چڑھ جائیں گے ہمارے نام کو نہیں چھوڑیں گے. صحابہ کرام کو نہیں دیکھتے، کھولتے کڑاہوں میں گر گئے، کلمہ نہیں چھوڑا. کیونکہ ہینا تو خالص بشاشت القلوبا، جب ایمان کی بشاشت دل کے رگوں پہ میں گھس جاتی ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو نکال نہیں سکتی. ایسا دل بنا دیتے ہیں، نہ غم نہ فکر ہے. لیکن کون ہے اللہ کے ولی؟ اللہ زین امن، جو ایمان لائے. وَقَانُوا يَتَّقُونَ، تقوی اختیار کرتے ہیں. تقوی میں اللہ کی نہ فرمانی نہیں کرتے. تقوی نام ہے نفس کی نہ ماننے کا، جس کو کہتے ہیں دل کی. یار میرا دل کرتا ہے، بھائی غلاموں کا دل کون سا اپنا ہوتا ہے جو دل کرنے پر چلے؟ بولو بھائی، وہ غلام ہی کون ہے جو کہے جی میری مرضی. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ غلام لائے، پوچھا کیا کھاتا ہے؟ کہا غلام کی کیا مرضی کھانے میں؟ کہا کیا پیتا ہے؟ کہا غلام کی کیا مرضی پینے میں؟ جو پلاؤ گے پیئیں گے. کہا کیسے کپڑے پہنتا ہے؟ کہا کہ غلام کی کیا مرضی پہننے میں؟ جو پہناؤ پہنیں گے. بستر کیسا استعمال کرتا ہے؟ غلام کی کیا مرضی؟ چیخ ماری حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے، کیونکہ حضرت پر بہت ہر وقت گریہ تاری رہتا تھا. حسن بصری رحمت اللہ علیہ پر بہت عظیم الشان انسان ہے. حضرت حسن بصری وہ انسان ہے جن کو سیدہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی گھٹی دی ہے. بہت بڑے انسان. پہلی جو ان کے پیٹ پہ چیز گئی وہ حضرت عمر رضی اللہ کا تھوک مبارک تھا جو گیا. ان پر ہم گریا تو چیخ ماری. طبیعت بہادر کا انت حر لی وجہ اللہ، تو آزاد ہے جا. وہ کہنے کا حضرت آپ نے کیوں مجھے آزاد کر دیا؟ انہوں نے کہا خدا کی غلامی سکھا دی تو نے. یہ جو ہم اپنی مرضی کرتے ہیں، میری مرضی میری مرضی، ہم یہ تیری مرضی چلتی کب ہے؟ بولو بھائی. حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمت اللہ علیہ پیاری بات فرماتے تھے، نہ آنے میں مرضی ہے نہ جانے میں مرضی ہے. پیدا ہوئے اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوئے. اگر اپنی مرضی سے پیدا ہوتے تو کسی شیخ کے گھر میں پیدا ہوتے، صدر کے گھر میں پیدا ہوتے، وزیر اعظم کے گھر میں پیدا ہوتے. لیکن اللہ نے فقیر کے گھر میں پیدا کر دیا، درویش کے گھر میں پیدا کر دیا، مزدور کے گھر میں پیدا کر دیا. اپنی اور کب پیدا کرنا ہے وہ ان کی مرضی. ڈاکٹر کہتے کل پیدا ہوگا، مہینے بعد ہو رہا ہے. ڈاکٹر کہتے مہینے بعد پیدا ہوگا، کل پیدا ہو جاتا ہے. اور نہ جانے میں مرضی ہے، جب وقت آئے گا جانا پڑے گا. تو فرمایا درمیان میں بھی اپنی مرضی نہیں چلتی، لیکن وہم ہے میری مرضی. لیکن اگر درمیان میں خدا کی مرضی پر اپنے آپ کو فنا کر دیں، فدا کر دیں، تو پھر ہماری ہی مرضی چلے گی. مولانا رومی فرماتے ہیں، تو خدا خواہر چنی می دہر جزدہ مراد متقی. فرماتے ہیں کہ متقی بندوں کی دلوں کی اللہ مراد بھی پوری فرما دیتے ہیں. مراد پوری فرما. میں نے مرشد عارف بلّہ شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ برما سے بنگلہ دیش کا سفر کیا. اب فلائٹ کا ٹائم ایسا تھا کہ جو نماز کا وقت بیچ میں آتا ہے. حضرت کو آ کر کہا کہ ایئرپورٹ جانا ہوگا، لیکن نماز کا ٹائم جب جہاز اڑے گا تو شروع ہوگا. اب بعد میں پتہ نہیں کب کا آگے نماز ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے. تو حضرت نے کہا اگر لیٹ ہو جائے فلائٹ تو ہم نماز پڑھ کے اطمینان سے چلے جائیں. ایسی بات کی. اگلے دن فلائٹ تھی تو 11 بجے میزبان ہے کہا کہ جی فلائٹ 2 گھنٹے لیٹ ہو گئی ہے، بلکہ ایک نہیں 2 نمازیں پڑھ کے جائیں گے. تو میں نے فون کا می دہ جزدہ مراد متقی، اللہ متقیوں کی مرادیں بھی پوری فرما دیتے ہیں. تو درمیان میں سب اپنی مرضی ہے، حالانکہ اپنی مرضی نہیں چلتی. دنیا میں کس کی مرضی چلتی؟ کسی کی نہیں چلتی. لیکن ایک وہم ہے میری مرضی. تو غلام کی مرضی کب ہوتی ہے؟ غلام کی قیمت تو مالک لگاتے ہیں، ان کی مرضی چلتی ہے۔ اس لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں، ہم آج اللہ کے نوکر بنے ہوئے ہیں، اللہ کو غلام نہیں ہے۔ نوکر وہ ہوتا ہے 8 گھنٹے ڈیوٹی دیتا ہے، بعد میں مالک اور باس اس سے کام کرائے گا تو کہتا ہے جناب زائد کمیشن چاہیے، اگر زائد ٹائم چاہیے۔ ہم مسجد میں آتے ہیں، اللہ ہم نوکر ہیں، جیسے امام صاحب جمعہ پڑھائیں گے ہم ویسے ہی پڑھیں گے، لیکن دکان پر جائیں گے کبھی بس نوکری ختم، اب ہماری مرضی ہے دکان پر جیسے ٹھگی ماریں، جیسے چاہے دکان پر کریں، جھوٹ بولیں، جیسے چاہے سودا کریں، جیسے چاہے گھر میں زندگی بسر کریں، جیسے چاہے معاشرے میں زندگی بسر کریں، ہاں نماز روزہ ویسے کریں گے جیسے اللہ رسول نے کہا ہے۔ میاں یہ تو نوکری ہے، جبکہ اللہ نے فرمایا تم تو ہمارے بندو، یا عبادی، اے میرے غلاموں، اور غلام وہ ہے جس کا ایک ایک لمحہ اور ایک ایک بال مالک کی مرضی کا پابند ہوتا ہے۔ اگر مالک ہے ہم سے خوش تو قیمت ہماری ہے، غلاموں کی بذات خود کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ میرے دوستوں تقویٰ کیا ہے؟ اللہ رسول کی مرضی پر زندگی بسر کرنے کا نام تقویٰ ہے، دل کے چاہنے کا نام نہیں کہ میرا دل کرتا ہے۔ تین چیزیں خدا سے دور کرتی ہیں، نفس کرتا ہے، شیطان کرتا ہے، معاشرہ کرتا ہے۔ معاشرہ سوسائٹی، یار کیا میرے برادری مجبور کرتی ہے، ابھی قبرستان جایا کرو پھر دیکھا کرو، برادریوں کے نام پر، سوسائٹی کے نام پر اللہ کو ناراض کرنے والوں کے قبر پر کتنی سوسائٹی والے کھڑے ہو کر بخشش کروا رہے ہیں، جا کر دیکھا کرو کبھی عبرت کے نمونے۔ جن کے نام پر تم نے خدا کو ناراض کیا وہ کتنے بخشوا رہے ہیں، وہاں پر جا کر دیکھو۔ پھر بھی کو دعا کر رہا ہوں تو نیک آدمی دعا کر رہا ہوگا، نمازی دعا کر رہا ہوگا۔ نفس، شیطان اور معاشرہ، یہ تین چیزیں خدا کے راستے سے ہٹاتی ہیں۔ شان کا نفس ہٹاتا ہے اندر بیٹھا بدماش، اللہ رسول کے خلاف چلتا ہے یہ، امارت السوء، اور شیطان وسوسے ڈالتا ہے گناہوں کے، اور معاشرہ مجبور کرتا ہے کہ جی برادری کی مجبوری، گھر والوں کی مجبوری۔ حدیث شریف میں آتا ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں حضرت برادری کے لیے بہت کی، اس کے آپ بھائی بندوں کے لیے بہت، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ میں نے کہا خدا کے لیے نہیں کیا تھا، غیر اللہ کے لیے کیا تھا، تو غیر اللہ سے تجھے کیا ملنے والا ہے؟ تو نے اللہ کے نام پر کیا ہوتا تو پھر تو تیرے ساتھ وہ با وفا رہتے۔ اس لیے میرے شیخ فرماتے تھے جو اللہ کے ساتھ با وفا نہیں ہے وہ تیرے ساتھ کیسے با وفا ہوگا۔ اس لیے قرآن نے خود کہا اللہ خلّہ یوم دن باز الباز نادو الا المتقین، ساری دوستیاں دشمنیوں میں تبدیل ہو جائیں گی سوائے تقوی والوں کے، ان کی دوستیاں دنیا میں بھی مفید ہے آخرت میں بھی مفید ہے، قرآن کہہ رہا ہے۔ تو میرے دوستو تقوی، تقوی نام ہے نفس و شیطان کے خلاف چلنا، اور تقوی دو چیزیں بڑی اہم ہیں تقوی میں، ایک تو خود ہمت کرنا، یہ بے ہمتی نہ دکھاؤ، ہمت کرو، زور لگاؤ، نہیں کرنا نہیں کرنا۔ کہتے جب آدمی زور لگاتا رہتا ہے نا، پھر چاہے نفس شیطان کرا بھی لے تو پھر اللہ مدد کرنے لگ جاتے اس بندے کی کہ زور تو لگا رہا ہے نا۔ یہ نمبر دو، دو بڑے اسباب ہیں حاصل کرنے کے اپنے زور لگانے کے بعد۔ ایک وہ ہے جو ہمیشہ ہے حاصل ہے، اور ایک وہ ہے جو سال میں ایک بار آتا ہے، وہ ہے رمضان المبارک، لعلکم تتقون۔ اگر تم رمضان سے ہی گزارو گے ہم تقوی کی دولت تمہیں دے دیں گے۔ تقوی کا مطلب ہے اپنی ولایت اور دوستی دے دیں گے۔ لو جی ہم رمضان کے دروازے پر ماشاءاللہ پہنچے ہو گئے۔ ہم یہ اگر عزم کر لیں کہ ہم اس رمضان کو ایسا گزارنا ہے کہ ایک بھی خطا نہیں ہونے دینی، نہ آنکھ سے، نہ زبان سے، نہ کان سے، نہ دل سے، نہ ہاتھ سے، نہ پاؤں سے، نہ کھانے میں، نہ پینے میں، نہ سونے میں، نہ جاگنے میں، ہم ایسا رمضان گزاریں گے جس میں خدا کو ناراض نہیں کریں گے۔ میرے مرشد فرماتے تھے 11 مہینوں میں خدا کی مدد ایسی رہے گی کہ تمہیں خود گناہوں سے بچاتی رہے گی۔ کیونکہ سیزن میں اگر آدمی پھل کھا لیتا ہے، سیب کے موسم میں خوب سیب کھائے، آم کے موسم میں خوب آم کھائے، پورے سال اس سیب کی طاقت اگلے سیزن تک کام دے گی، پورے سال آم کی طاقت اگلے سیزن تک کام دے گی۔ اگر رمضان کے سیزن میں تقوی حاصل کر لیا، اس کا مطلب ہے جو رمضان کا ثمرا پھل تھا تم نے کھا لیا، اگلے رمضان تک تم میں طاقت آ گئی۔ لعلکم تتقون، قرآن خود کہتا ہے کہ رمضان کا اہم مقصد تقوی کا حصول ہے، اور تقوی نام ہے اللہ کی ولایت اور دوستی کا، کیونکہ ایمان حاصل ہے تقوی کی کمی ہے۔ اور دوسری چیز جو ہر وقت حاصل ہے، کونوا صادقین، سچوں کی صحبت میں رہو، متقی لوگوں سے دوستیاں بڑھاؤ، متقیوں کے پاس رہو تاکہ ان سے تقوی کی طاقت اور ہمت تم میں منتقل ہو جائے، جس سے خربوزے سے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، تقوی سے تقوی رنگ پکڑتا ہے۔ ان کے پاس آ جاؤ، ان کی نگاہیں ڈلواؤ، نگاہیں ڈلواؤ۔ بس ایک واقعہ چھوٹا سا بیان کر کے ختم کرتا ہوں، کیونکہ امام صاحب نے کہا تھا آپ مہمان ہیں، 5-10 منٹ اوپر بھی لے سکتے ہو، ویسے مہمان کا اکرام تو سب پر لادی۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے انسان ہیں، جنہوں نے مفتی تقی صاحب، مفتی رفیع صاحب، دانت رکن جیسوں کی تربیت کی ہے۔ میں نے ان کی زیارت کی، حضرت کی 100 سال سے زیادہ عمر تھی، بنو ریٹون جب میں پڑھتا تھا تو مفتی تقی صاحب ان حالات کو میں ان کی خدمت میں دیکھتا تھا۔ ایک آدمی ان کے پاس آیا، کوئی لے آیا محلے والا، بھی ہمارے یہاں بزرگ ہے تو مہمان ہے، غالباً لاہور یا کسی علاقے کا تھا، کہا کہ آپ آ جائیں حضرت کی ملاقات کرا دیتے ہیں۔ حضرت کے پاس آ گئے تو خیر اس کو حضرت کی سود میں بیٹھا، اس کے دل پر اثر ہوا، انہوں نے کہا حضرت کوئی نصیحت کر دو۔ مفتی تقی صاحب خود لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ حضرت یہی کہیں گے نا بھائی تم سنت کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لو، نمازیں پڑھا کرو، جیسے ہمارے ذہن میں ہوتا ہے۔ سر نے فرمایا ڈاکٹر صاحب عجیب شخصیت تھی، حضرت بڑی موٹی موٹی چشمہ لگاتے تھے، اور وہ حضرت کا 6 فٹ کا قد تھا، بڑی نورانی شخصیت تھی، لگتا نہیں تھا یہ زمین کا کوئی آدمی ہے، ایسے لگتا حضرت جی کا آدمی دنیا میں آیا ہوا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا بھائی سونے سے پہلے اللہ سے معافی مانگا کرو، سونے سے پہلے اللہ سے معافی مانگا کرو۔ مجھ سے حیران ہو گئے، کہا ابھی چند مہینے کے بعد وہ شخص دوبارہ آیا، پورے کا پورا سنت کے اندر ڈھلا ہوا تھا۔ یہ ہے نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کے کون مساد، قرآن کہہ رہا ہے اللہ کا حکم ہے سچوں کے پاس رہو، ان کے پاس آیا جایا کرو، اپنی صحبتیں تبدیل کرو۔ بلکہ حضرت مفتی شفیع صاحب رحم اللہ نے جہاں تک لکھا ہے کہ اگر تمہیں اپنے علاقے میں کوئی عالم میسر نہیں جس کے پاس بیٹھو، کوئی بزرگ میسر نہیں، کہا تمہاری مسجد میں جو حاجی صاحب ہو نا عمر رسیدہ، اس کے پاس ہی جا کر بیٹھ جایا کرو، اپنے دل کی کایا پلٹتے ہوئے دیکھو گے۔ کون مصادقین، قرآن کہتا ہے۔ بس میرے دوستو رمضان مبارک آ رہا ہے، بس تیاری کر لو، یہ رمضان عام رمضانوں تک نہیں گزارنا، ہم نے ایسا گزارنا ہے کہ ہم سے گناہ نہ ہو، تاکہ لعلک تک تقوی آ جائے گا۔ زیادہ حرمین شریف ہے، میرے شیخ فرماتے تھے کہ حرمین میں جائے اور حرمین میں تقوی سے رہے، حرم میں تو اللہ تعالی جب واپس آئے عجب میں پوری زندگی تقوی کی توفیق دے دیتے ہیں، رمضان میں تقوی سے رہے 11 مہینے تقوی کی توفیق دے دیتے ہیں۔ اللہ مجھے آپ کا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ بالعالمین۔